الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا وهادينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذرياته وأهل بيته وزمره وحزبه ومعينه ومكرمه ومحبه ومشفقه ومنفقه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآيات لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه تصيب من أمتي شدائد من سلطانهم في آخر الزمان، لا ينجو منه إلا عرف دين الله فجاهد عليه بلسانه ويده وقلبه، فذلك الذي سبقت له السوابق. رواه أحمد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. معزز سامعین کرام، اور شریعت اسلام پر اپنے جان مال وقت کو نچھاور کرنے والے میرے دوستوں، بزرگوں، آج پوری دنیا کے اندر انسان ہر طرح سے ترسا اور لرزا نظر آ رہا ہے، کہیں بھی خوشی کا ماحول دکھائی نہیں دے رہا ہے. کچھ بیرونی اور خارجی حالات سے متاثر ہیں تو کچھ لوگ اندرونی حالات سے متاثر ہیں، اور ہر ایک پریشان اور تکلیف میں پڑا ہوا ہے. ہر ایک کامیابی، شادمانی اور فرحت اور نصرت کی انتظار میں پڑا ہوا ہے کہ خوشیاں کہاں ملے گی. ہر ایک خوشیوں کا طلبگار، خوشیوں کا ڈھونڈنے والا جس ون وے پر چل رہا ہے، جہاں خوشیاں تلاش کر رہا ہے، وہ یقیناً اس کا آخری اور انتہا اور اس کا آخری مرکز تکلیفوں کا مرکز ہوگا. کیونکہ اس نے جہاں خوشیاں تلاش کرنے کے لیے اپنے آپ کو لگایا ہوا ہے، جہاں خوشیاں حاصل کرنے کے لیے تگودو میں لگا ہوا ہے، جہاں اپنی پٹری جس پٹری پر اپنی گاڑی کو اس نے ڈالا ہے، وہ انتہائی تکلیفوں کی جگہ پر جانے والی ہے اور انتہائی مصیبتوں کے سامنا کرنے والی جگہوں کی طرف جانے والی ہے. تو اگر خوشی حاصل کرنی ہے، آدمی کو فرحت حاصل کرنی ہے، سکون لینا ہے، چین لینا ہے، تو اس آدمی کو ذرا اپنے آپ کو صحیح پٹری پر لانا پڑے گا. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. دنیا کا کوئی بھی انسان سکون اور چین اگر حکومت کو حاصل کر کے کر سکتا ہے تو فرعون سب سے زیادہ حاصل کر سکتا، لیکن اس فرعون کو بھی سکون نہیں ملا. وہی فرعون جس کے الفاظ یہ تھے علیہ السلام ملک مصر وہادی الانہار، اس فرعون کو دو گز زمین دفن کرنے کے لیے نہیں ملی، جس کا ملک سارا کا ملک اس کا تھا، جس کا دعویٰ تھا. سکون اگر حکومتوں کو حاصل کرنے میں ملتی تو نمرود پورے ورلڈ پر اور پوری دنیا پر حکومت کر رہا تھا، لیکن اس نمرود کو جب مچھر گزا، اسے پتا چل گیا کہ میری حکومت ایک مچھر کو نہیں مار سکتی، ایک مچھر کو میری حکومت کی طاقت ایک مچھر پر بھی قابو نہیں پا سکتی ہے. میری ساری طاقتیں اور میری ساری توانائی ایک مچھر کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہو. دنیا کی کسی طاقت کے اندر یہ پاور نہیں ہے کہ وہ سکون حکومتوں کے ذریعے، روپیوں کے ذریعے، مال و متاع کے ذریعے، اپنے پاور کے ذریعے حاصل کر لے. سکون جہاں رکھا ہے، جس طریقے سے آنے والا ہے، وہ دنیا کا کوئی بھی انسان ہوگا، اس طریقے پر آئے گا چاہے وہ ایمان والا ہو چاہے ایمان والا نہ ہو. اگر ایمان والا ہے تو اس کو دو سکون ملیں گے, ایک سکون اس دنیا کے اندر بھی, ایک سکون آخرت کے اندر بھی. اگر ایمان والا نہیں ہے تو دنیا اگر راہ راست پر چل رہا ہے اور اصول اسلام پر چل رہا ہے اور اصول اسلام کی قواعد کے مطابق اپنی زندگی کو ڈال رہا ہے تو اس کی زندگی کے اندر دنیا کے اندر کچھ سکون کچھ راحتیں ہوگی, لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی راحت اور چین کی جگہ پر یہ سخت سے سخت اور خطرناک سے خطرناک تکالیف اور شدائد کا مقابلہ کرتے نظر آئے گا. بس ایک اسلام کی خوبی ہے, اسلام کا یہ تمغہ ہے کہ اس نے اپنے ماننے والوں کے لیے طرح طرح کے سکون کے سامان مہیا کر رکھے, واقعات کے ذریعے, احکام کے ذریعے, امثال کے ذریعے, مثالوں کے ذریعے, تاکہ مسلمان اپنے اس واقعات کو سن کر اپنے بڑوں کی زندگیوں کو دیکھ کر سکون حاصل کرنے کے طریقوں کو اختیار کرے. شریعت کے چھوڑنے میں ہمیں سکون جو نظر آ رہا ہے وہ سکون سکون نہیں ہے میرے دوستو. شریعت پر چلنے میں جو ہمیں تکلیف نظر آ رہی ہے کہ میں اگر شریعت پر چلوں گا میں حلال کماؤں گا تو اتنی ساری حرام کی جو آمدنی آئے رہی ہے مجھے چھوڑنا پڑے گا, یہ تھوڑی تکلیف ہے لیکن اس تکلیف کے پیچھے ہمیشہ ہمیشہ کی اتنی راحت ہے, اتنی راحت ہے کہ تیرا دل باغ باغ ہو جائے گا. لیکن اگر تو نے اس تھوڑی تکلیف کو برداشت کرنے سے اپنے آپ کو ہٹایا اور اپنے نفس کے پیروں اور نفس کا مرید بن کر تو اس حرام میں لگا رہا, یہ تھوڑی خوشیاں ہوگی, تھوڑی ٹیمپریری تجھے راحت اور سکون مل جائے گا, لیکن کل آخرت کا جو مسئلہ ہے بڑا ٹیڑا گزرے گا. تو شریعت پر چلنے میں ذرا کٹھنائی لگتی ہے, ذرا آدمی کے دل پر بھو جاتا ہے, دماغ پر بھو جاتا ہے, لیکن یہ بوجھ اور یہ کٹھنائی, یہ سختیاں ایسی نہیں ہیں جسے آدمی برداشت نہ کرے. ہاں وہ جس لباس کے اندر ہے, جس ماحول کے اندر ہے, اس ماحول کے اندر رہ کر وہ کبھی حرام کو چھوڑے گا نہیں, اس کو ماحول چینج کرنا پڑے گا, اس کو جگاڑ کے اڈے چھوڑ کر مسجدوں والے ماحول پر آنا پڑے گا, اللہ والوں کی مجلسوں والے ماحول میں آنا پڑے گا. جو ہمارے بھائی حلال کے بزنس اور کاروبار کر رہے ہیں اس ماحول میں آنا پڑے گا تو اس کے لیے چھوڑنا آسان ہو جائے گا. باقی جگاڑی اور کھلاڑیوں کے پاس بیٹھ کر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جگاڑ چھوڑنا بڑا مشکل ہے, یقیناً مشکل ہوگا کیونکہ تیرا ماحول ماحول نہیں, وہ ماحول کی وجہ سے ماحول تجھ پر اثر ڈال رہا ہے اور وہ ماحول تجھے سدھرنے نہیں دے رہا ہے. تو شریعت کو چھوڑنے میں بڑی سختیاں, بڑی تکلیف, بڑی مصیبتیں اور بڑی بے چینیاں ہیں, اور شریعت کو اپنانے میں ظاہری طور پر, سطحی طور پر دیکھنے میں کچھ تکلیفیں نظر آ رہی ہیں, لیکن یہ تکلیفیں نہیں ہیں, یہ راحت کے سامان ہیں. جیسے کہ مزدور صبح جاتا ہے اور وہ سوچے کہ یار کمائی میں تو بڑی تکلیف ہے تو شام کو اس کو پیسے نہیں ملیں گے, لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں صبح سے جاؤں گا کام پر لگوں گا, تھوڑی تکلیف مجھے نظر آ رہی ہے لیکن اس کے بعد جب شام کا وقت آئے گا مجھے کچھ پیسے ملیں گے, اس پیسوں کے ذریعے میں بہت ساری راحتیں جمع کر لوں گا, اپنا کھانا ہو جائے گا, گھر والوں کا کھانا ہو جائے گا, کچھ دودھ پی لوں گا, کچھ مٹھائیاں کھا لوں گا, کچھ فرحت کے سامان بسا لوں گا, کچھ خوشیاں منا لوں گا. اس کو معلوم ہے یہ ٹیمپریری جو تکلیف ہے, جو دھوپ میں مجھے جلنا ہے, یہ دھوپ میں جلنا 8 یا 10 ہے, اس کے بعد یہ پیسے آئیں گے اور اس کے ذریعے میں اطمینان کی خوشیاں والی زندگی تھوڑے گھنٹے اور گزار لوں گا, اس لیے وہ برداشت کرتا ہے. اسی طرح ایک ایمان والا, ایک شریعت پر آنے والا یہ سوچے کہ شریعت کے احکام پر چلنے میں بہت سارے ناجائز احکام اور رواجات اور رسومات کو مجھے چھوڑنا پڑے گا, اس میں تھوڑی سختیاں ہیں, تھوڑی تکلیفیں ہوگی, ضرور ہوگی, لیکن وہ 8-10 گھنٹے جتنی ہیں, یہ 8-10 گھنٹے دنیا کی زندگی گزر جائے گی اور آخرت کی جب زندگی کا اوپننگ ہوگا اس وقت تیری یہ ساری کی ساری زندگیوں کے جو کٹھنائی ہے اور جن زندگیوں کے جو سامان ہے اس سامان اور اس تکلیفوں کا جب تجھے عوض اور پگار دیا جائے گا تو تو سمجھ جائے گا کہ میری زندگی کے جو 8-50-60 سال سے جس کو میں نے اللہ کی مرضی کے مطابق ڈالے تھے, بزرگوں اور جنوانوں اور طلباء اور رشتہ داروں کی منمانی کو چھوڑ کر میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر لانے کی کوشش کی تھی, اس زندگی کو میں نے بنایا تھا تو مجھے وہ تکلیف ہو رہی ہے. آج مجھے طرح طرح کے جو انعامات, طرح طرح کے جو محلات, طرح طرح کے جو قصور, طرح طرح کے جو نعمتیں دکھ رہی ہے, وہ اللہ نے میری اس 50 سالہ زندگی کی کٹھنائیوں اور سختیوں کو اور شریعت پر ڈالنے کی وجہ سے جو مجاہدہ میرے اوپر آیا تھا اس مجاہدے کو برداشت کرنے کے انعام کے طور پر مل رہا ہے. اس وقت یہ خوش ہو جائے گا, جھوم اٹھے گا, ناچنے لگے گا. تو شریعت پر آنے میں ذرا سختیاں ہوگی, ذرا بوجھ پڑے گا, لیکن یہ بوجھ ہمیشہ کا نہیں ہے. میرے دوستو اپنے دماغوں میں یہ بات گھساؤ کہ زندگی ایک سوئچ اور ایک تار کی طرح, ایک وائر کی طرح اگر فیوز گیا یا نیوٹرل گیا یہ زندگی ختم ہو جائے گی. یہ اللہ کے حکم کے انتظار میں ہے کہ اللہ اسرائیل کو کہہ دے کہ اس کا بٹن دبا دے, یہ آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی, ساری مستیاں یہی رہ جائے گی, ساری مستیاں اور ساری عیش و عشرت یہی نظر رہ جائے گی. جب حقیقی عیش و عشرت آئے گی, حقیقی مستیوں کا زمانہ آئے گا, یہ بندہ بڑا پشیمان اور بڑا پشتاوے میں ہوگا کہ کاش ہم کسی کی سن لیتے, کاش ہم کسی کی مان لیتے اور یہ ہماری زندگی اس وقت شریعت کے مطابق ہم سیٹل کر لیتے اور شریعت کے مطابق ہم گزار لیتے تو آج یہ ہمیں پشتاوے کے دن نہ دیکھنے پڑتے. تو انسانیت کے لیے اور مومن ہو یا غیر مومن, ان تمام کے لیے راحتوں کے جو طریقے ہیں وہ ایک اور ایک اور ایک ہی کتاب قرآن مجید کے اندر رکھے ہوئے ہیں, اور اسی قرآن کو کھنگالنے سے, اسی قرآن کی ریڈنگ سے, اسی قرآن کے مطالعے سے ہمیں راحتوں کے اسباب بھی ملیں گے, ہمیں راحتیں بھی ملے گی, ہمیں سکون بھی ملے گا, ہمیں چین بھی ملے گا. ہمیں جو ہمارا دل لرز رہا ہے, ہم ڈر رہے ہیں, یہ خوف کب راحت میں تبدیل ہوگا, یہ خوف کب امیدوں میں تبدیل ہوگا, یہ قرآن کے مطالعے سے اور شریعت کے مطالعے سے, سیرت کے مطالعے سے, سیرت کو پڑھنے سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جانچنے سے ہمیں یہ سکون ملے گا, یہ راحت ہمیں وہاں سے سپلائی ہوگی, اور کسی طریقے سے راحتیں نہیں آئے گی, یہ اور مصیبتیں مول مول کر لائے گی. آئے دن مصیبتیں بڑھتی جائے گی. ایمان والا, خصوصاً ایمان والا, عام انسان تو صحیح, عام انسان تو صحیح ہر انسان, لیکن خصوصاً ایمان والا یہ ذہن سے یہ نسخہ نکال دے کہ میں کبھی راحت میں آؤں گا, یہاں کی راحتیں راحتیں نہیں ہیں. اس میں دھوکے میں مت پڑ. دو چار پانچ ابج روپیوں کا مالک ہو گیا, 500-600 ہزار ایکڑ کا مالک ہو گیا, سمجھ لے 2.5x6 کا تو دستاویز کا مستحق ہے اور یہ کنفرم ہے. اس کے علاوہ 1000 کسی اور کے لیے تو کر رہا ہے. بس تیری زمین اتنی ہے قیامت تک کے لیے, چاہے تو اس کو حویلی کہہ رہے, چاہے تو اس کو بنگلہ کہہ رہے, چاہے تو اس کو پارلیمنٹ کہہ رہے, چاہے تو اس کو وائٹ ہاؤس کہہ رہے, چاہے تو اس کو جو بھی کہنا ہو کہہ رہے, چاہے اس کو قبر سے تعبیر کر لے, بس تو اس زندگی کے گزارنے کے بعد چاہے تو کروڑوں ایکڑ کا مالک ہو, لیکن تیرے لیے بس اتنا ہی ہے, 2.5x6 کا تجھے پلاٹ دے دیا جائے گا, وہ تیرا کچرے ابیز ہو جائے گا, وہ تیرا وائٹ ہاؤس ہو جائے گا, یا وہ تیری حویلی ہو جائے گی. اس کے لیے تو جتنا بھی حرام کر رہا ہے, جتنا بھی شریعت کو توڑ رہا ہے, جتنا بھی رسول کا دل دکھا رہا ہے, وہ 2.5x6 کی محنت کر رہا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ملنے والا ہے. اور تیرے کروڑوں ابجوں اور خربوں روپیوں کی پراپرٹی میں سے تجھے 3500 اور 3000 روپے کے کفن دفن کے خرچے کے علاوہ سارا کا سارا سپلائی کر دیا جائے گا, اور مسجد کے وقف کے جنازے کے اندر تجھے اس دنیا سے اٹھایا جائے گا اور وقف قبرستان میں تجھے ڈال دیا جائے گا. بس تو اپنی پاپیٹی خربوں اور اربوں روپیوں میں سے صرف 3500-3000 یا اس سے بھی کم روپیوں کا تو مالک رہے گا, وہ لے کر آ جائے گا اور وہ بھی قبر میں گھستے ہی کیڑوں کے حوالے ہو جائے گا. یہ دو کے لیے تو جو بھی کر رہا ہے, حلال حرام اللہ کے احکام کو جوڑ رہا ہے, اللہ کے احکام کو توڑ رہا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑ رہا ہے, اس دو کے لیے تو کر رہا ہے, اپنے منتہا اور اپنے ریزلٹ کو دیکھ رہے ہیں.
جب یہ ہمارے سامنے ہوگا کہ میری صبح سے لے کر شام تک کی دوڑ دھوپ اور شام تک کی میری محنت گدھے کی طرح میں نمازوں کو چھوڑ کر اللہ کے احکام کو توڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کو دکھا کر میں جو زندگی اور جو روپیہ جو زمین ہے اور جو گاڑیاں یہ سب بتا رہا ہوں میرے پاس کچھ بھی رہنے والا نہیں ہے بس ڈائٹ بائی سکس اتنا تیرے پاس پلاٹ ہوگا اس پلاٹ کا تو حقدار ہوگا قیامت تک کے لیے وہ تیرے کنفرم کر دیا جائے گا اور تیرے نام پر لکھ دیا جائے گا یہ فلا کی قبر ہے جب قبرستان بھر جائے گا وہ تیرا پلاٹ بھی ہو سکتا ہے کسی اور کے حوالے ہو جائے اور اس پر بلڈوزر چلا دیا جائے وہ قبر بھی تیرے قبر کے تیرے نام سے نہ رہے اس زندگی کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں اس کے لیے ہم سب کو لڑا رہے اس کے لیے ہم سب کا خون چوس رہے تو راحتیں یہاں ملنے والی میرے بھائیوں یہاں دنیا کے کسی طریقے میں یہ گارنٹیڈ طریقہ ہے گارنٹیڈ اور اس پر اللہ کے اللہ کا حکم اور اللہ کا سکہ لگا ہوا ہے اور اس پر چل کر فخر دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں اور بتا کر گئے کہ دنیا میں کہیں بھی کامیابی لینی ہے کسی کے سامنے تمہارا مقابلہ ہو کسی سے بھی تمہیں پلہ پڑ جائے کامیابی کے طریقے یہ گارنٹیڈ طریقے اپنے عقلوں کو چھوڑ کر میرے طریقوں کو سامنے رکھ کر چلو گے انشاءاللہ کامیابی تمہارے قدموں میں سلیک مارے گی لیکن شیطان ہمیں اس طریقوں پر نہیں آنے دے گا تو گھبرانے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے ہمیں اپنی زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے ہتھیار بسانے کی ضرورت نہیں ہے اعمال بسانے کی ضرورت ہے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور یہ کہاں ملے گا یہ یہاں ملے گا یہ باقی سب چیزیں بات کی ہے یہ ساری چیزیں بات کی ہے اس میں ہمیں اس کو ہم نے فرسٹ پوزیشن پر رکھ کر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نے سیکنڈ زندگی دی ہے کہ اس میں بعد میں دیکھیں گے پہلے اپنی قوت کو استعمال کر لو اپنے قوانین کو استعمال کر لو پھر اگر کام نہ ہوا تو اللہ کے سامنے روئیں گے اللہ کے سامنے دھوئیں گے نہیں نہیں ایک مسلمان کا طریقہ یہ ہونا چاہیے سب سے پہلے وہ مسجد کے دربار میں آنا چاہیے اور مسجد میں آ کر اپنے اپلائی رکھنا چاہیے کہ دنیا کے اندر ہم ستائے جا رہے ہیں دنیا میں ہمیں پریشان کرنے کے منصوبے ہو رہے ہیں اس وقت یہ عرضی رکھ کر پھر آدمی محنت کے لیے نکلے طرح طرح کے جو قوانین ہیں طرح طرح کی جو تھیوریاں ہیں طرح طرح کے جو طریقے ہیں اس کو پھر اپنا لے تو پھر انشاءاللہ ان طریقوں کے اندر اللہ کی طرف سے کامیابی رکھ لی جائے گی وہ طریقے کامیابی کے گارنٹیڈ نہیں ہے اس میں اللہ کی طرف سے رکھ لی جائے گی کیوں؟ کیونکہ اس بندے نے اللہ کے طریقے کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا ہے اور اس کی بنیاد پر اللہ نے اس کے گئے گزرے تھیوری کو کامیابی اس میں ڈال کر اس کو کامیاب کر دیا اس لیے مسلمان دنیا کی نگاہوں میں اپنی طاقت کو بتانے کے بجائے اپنے طاقت کا احساس کرانے کے بجائے دنیا کو اپنے ایمان کی طاقت پر دکھائے کہ ہمارا ایمانی پاور اتنا ہے ہمارے اعمال پاور اتنا ہے تو دنیا جو آگے جائے گی فتنے لے کر آئے گی اور فتنے بڑھتے ہی جائیں گے بڑھتے ہی جائیں گے اور اس کی تسلی کے لیے ہمیں بہت سارے مواقع اللہ نے اپنی کتاب کے اندر کھول کھول کر بیان کیے کیسے کیسے مواقع آئے اور کیسے کیسے ہمیں مشکلات میں ڈالا گیا اور اس کے آسان کا طریقہ کیا ہے یہ میں بتا رہا تھا کیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آج ہم سوچ رہے ہیں کیونکہ ہم نے پڑھا نہیں ہے ہم نے اپنی زندگیاں اسکولوں کے حوالے کی ہیں ہم نے اپنی زندگیاں میدانوں کے سپرد کیے ہم نے اپنی زندگیاں چوکریوں پر گزاری ہے اس لیے ہمیں پتا نہیں ہے کہ مسلمان تک آج اسلام کو یہاں تک لانے میں کیسے کیسے پاپر بیلنے پڑے یہ کسی کو پتا نہیں گزشتہ بتایا جا رہا تھا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ کہ اللہ نے تمہاری مددیں کی ہیں گارنٹیڈ ہے یہ وعدے نہیں ہے وعدے تھے یہ پہلے وعدے تھے جب بدر کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے تھے اس وقت یہ وعدہ تھا, اس وقت یہ وعدہ تھا کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا. لیکن بدر ہو چکا, اسلام پوری دنیا میں اپنی خوبصورتی اور اپنے جمال کے طریقے سے پوری دنیا کے دلوں پر حکومت اور قابض ہو چکا, تلواروں کے ذریعے نہیں, اپنی خوبصورتی اور اپنے جمال کے ذریعے, اپنے اخلاق کے ذریعے اسلام نے لوگوں کے دلوں پر اپنی حکومت کا سکہ بٹھایا کہ لوگ ان کے اخلاق کو دیکھ کر سامنے سے اسلام قبول کر رہے تھے. ورنہ وہی ابو سفیان جو کمانڈر تھا کفار مکہ کا اور اس کے سامنے بدر احد ہوا لیکن وہ ایمان نہیں لایا, اخلاق نبی کو بھانپتا گیا, دیکھتا گیا دیکھتا گیا, فتح مکہ کے وقت اسے تلوار نہیں دکھانی پڑی, وہ خود بخود آ کر اسلام میں داخل ہو گیا. اسلام کو ہتھیار کا مذہب ہے ہی نہیں. ہاں اسلام یہ سکھاتا ہے جب سامنے تمہیں کوئی صورت نہیں جا رہی ہے اور تمہاری جان پر بن رہی ہے, تمہیں کوئی ہتھیار دکھا رہا ہے تو اپنی سیفٹی کے لیے آپ ہتھیار اٹھا رہے ہیں. جہاں بھی اسلام نے ہتھیار اٹھایا ہے کسی پر ظلم کرنے کے لیے نہیں اٹھایا ہے اور کبھی اسلام اس کی پرمیشن نہیں دیتا. تو ایسے ماحول کے اندر بھی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, تم کمزور تھے, آج تو ماشاء اللہ پورے ورلڈ کے اندر مسلمان پھیلے پڑے ہیں, گھر گھر کے اندر مسلمان ہے, گھر گھر کے اندر اسلام ہے, گھر گھر کے اندر اللہ کا نام لینے والا ہے, چاہے گھر کا مالک کوئی بھی ہو, گھر کسی غیر مسلم کے نام کا ہوگا اس میں ایک ایمان والا نظر آئے گا چاہے ڈیوٹی کرتے نظر آئے گا. اسلام اتنا پھیل چکا, اتنا حاوی ہو چکا, اب اتنی کمزوری نہیں ہے. ہاں لیکن اس وقت مسلمان چھوڑے تھے, اعمال بہت زیادہ تھے, آج مسلمان بہت زیادہ ہے لیکن ایمان کے ٹھکانے نہیں ہے, ایمانوں پر لالے پڑ رہے, ایمان کے حد میں ہے کہ نہیں, ایمان کی باؤنڈری میں ہے کہ نہیں, اب یہ سوچنا مشکل ہو گیا ہے کہ آدمی اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے, اپنے ان اعمال کی وجہ سے یہ کہیں ایمان سے خارج تو نہیں ہو گیا. اللہ نے کیسے مدد کی؟ اس لیے اللہ نے پھر کہا جب ہم نے تمہاری مدد کی اور ہماری مدد آتی رہے گی تو کہا فتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو. یہ قرآن کا ایک بہترین اسلوب ہے, اللہ کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ اپنے بندوں کو اسباب سے ہٹا کر اپنی طرف لانے کی کوشش اور اس کے احکام بھیج رہا ہے کہ فتقوا اللہ, کہ تم چاہے کہیں بھی ہو, کسی حالت میں ہو, لڑائی کے موقع پر ہو, جنگ میں ہو, مسجد میں ہو, گھر میں ہو, میدان میں ہو, کسی کے ساتھ ہو, بھائی کے ساتھ ہو, دشمن کے ساتھ ہو, اکیلے ہو, جمگٹے میں ہو, جماعت میں ہو, کسی بھی حالت میں آپ ہو, فتقوا اللہ, یہ تمہارے پاس یہ ہتھیار ہونا چاہیے تقویٰ. اس پر بات کرتے کرتے ہم چلے تھے اور بیچ میں موضوع چھڑ گیا تھا فوٹو کا, کہ فوٹو کھینچوانا حرام ہے, یہ بھی تقویٰ کے خلاف ہے. گناہ کرنا, اللہ کی ادنا سی نافرمانی کرنا, یہ تقویٰ کے خلاف ہے. تقویٰ نام ہے اللہ کے حکموں کا پالن کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو, اور جو چیزیں اللہ نے ممنوع یا حرام کر دی ہے یا شریعت نے حرام کر دی ہے اس کو چھوڑ دینا اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے. ایک بیٹا ایک بیٹا سینما چھوڑ جائے کہ باپ دیکھ رہا ہے اس کو ثواب نہیں ملے گا, یہ تقوی والا نہیں ہے, یہ باپ سے ڈر کر کر رہا ہے. لیکن ایک بندہ اللہ کو دیکھ کر کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اپنے گھر کے کمرے میں میرا باپ بھی نہیں دیکھ رہا, کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, اور موبائل پر میں نے بی پی چالو کر رکھی ہے اور میں اس پر فون ویڈیو دیکھ رہا ہوں, یہ حرام ہے اس ڈر سے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے, یہ بندہ متقی ہے, یہ تقوی والا ہے. فتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. اور میرے دوستو حالات بد سے بدتر ہوا جا رہے, شکنجہ کسا جا رہا ہے, دس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے, انہوں نے بھی ٹھان کے رکھی ہے کہ ہم اپنا کام پورا کریں گے. اور یہ بیوقوف مسلمان بھی ٹھان کر رہا ہے جو بھی ہوگا تقوی اختیار نہیں کریں گے, اللہ کو راضی نہیں کریں گے, گناہ نہیں چھوڑیں گے, حرام نہیں چھوڑیں گے, جو کرتے آئیں گے کرتے ہی جائیں گے. تو اپنا کر ہم اپنا کریں گے, میں بھی نہیں سدھروں گا تو بھی مت سدھر. صرف شوشا کے نکل پڑتے ہیں, ایسے شوشا سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. بنی اسرائیل بھی ایسے شوشا کے لیے نکل پڑتے تھے لیکن اندر سے کمزور تھے, تو پھر اللہ کی طرف سے کوئی طور اٹھایا جاتا تھا کہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے. تو گناہ دن بدن اوپن سے اوپن اور کھلے عام ہو رہے, کوئی روکنے والا, کوئی بولنے والا, کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے, بلکہ بولنے والے کو گنہگار سمجھتے ہیں کہ یار فوٹو کھینچوا سی بولے سے بےچارا ٹوک رہا ہے, گناہ سے روک رہا ہے, وہ اسی کو گنہگار سمجھتا ہے. اسکول دیکھو, اسکولوں میں ہم اپنے بچوں کو تربیت کے لیے بھیجتے ہیں اور تربیتیں کیا ہوتی ہیں, ان کے پہلے دن سے جب اس کے ایمان کے بننے کا, اس کے دل میں ایمان کے بیج ڈالنے کا وقت ہوتا ہے, اس میں یہ ڈالا جا رہا ہے کہ تجھے ہیرو بننا ہے, تجھے پولیٹکس بننا ہے, تجھے کرکٹر بننا ہے, یہ بیج جب اندر ڈالا جا رہا ہے. اور جب بڑا ہو کر باپ کہتا ہے موسم اور چھوڑو نیک بنی جائے دعا کر دوں, میں پہلے سے اس کی تیاری کر پہلے سے. یہ اسکول والے چاہے کوئی بھی ہو, کوئی بھی, یہ جتنے بھی فنکشن فوٹو کے ویڈیو کے کھینچ رہے, یہ حرام ہے, حرام, گناہ کبیرہ ہے. چاہے شادیوں میں ہو, چاہے سموہ لگنوں کے اندر ہو, کوئی بھی, چاہے پر اترنے کی جو مجلسیں ہیں, کسی بھی مجلس میں چاہے بچہ چھوٹا ہو, باپ اپنے چھوٹے بچے کا, نیا پیدا شدہ بچے کا اگر فوٹو کھینچتا ہے تو باپ گناہ کبیرہ کر رہا ہے, حرام کام کر رہا ہے, یہ بھی جائز نہیں ہے. یادداشت کے لیے کوئی نہیں, جہاں شریعت نے پرمیشن دی ہے وہی فوٹو کھینچ سکتا ہے, اس کے علاوہ فوٹو کھینچنا حرام ہے. یہ گناہ کتنا عام ہو رہا ہے, کتنا عام ہو رہا ہے. کوئی سیلفی لے رہا ہے, کوئی ٹک ٹاک کر رہا ہے, میں تو کہتا ہوں ٹک ٹاک اندر جا کر ٹھوکم ٹھوک لو, یہ دھیان رکھو, وہاں جائے گا ٹھوکم ٹھوک شروع ہو جائے گا, تیرا ٹک ٹاک وہیں کا وہیں رہ جائے گا, سوال کچھ نہیں ملے گا, تعریف کچھ نہیں ملے گی, بندر جیسا منہ اور چوہے جیسے بال, اور یہ ٹک ٹاک کر رہا ہے. پہلے اپنے منہ کو صحیح کر. تو فوٹو کھینچنا چاہے کسی عنوان سے ہو حرام ہے, حرام. اسی لیے لکھا ہے, میں نے بتایا تھا, ایسی چیزوں پر جانا حرام ہے, ناجائز ہے, وہاں سے چلے جانا واجب ہے. جہاں ایسے حرام کام ہو رہے ہو, جہاں گناہ کے کام ہو رہے ہو, وہاں جانا جائز نہیں ہے. شادیوں کے اندر اگر نامحرم عورتیں ہیں تو وہاں جانا جائز نہیں ہے. اور ماشاء اللہ ہمارے بزرگان دین ایسے شادیوں کے شوشان ہے, اپنے آپ کو زینت کے لیے لے جاتے ہیں, ناجائز ہے. اور ٹنکوتری دینے والا, انویٹیشن دینے والا, سب سے بڑا گنہگار, جتنے بھی اس کے منڈپ میں آ کر بد نظریاں کریں گے, نامحرم عورتوں کو دیکھیں گے, نہ دیکھنے والے کو تو گناہ ہوگا ہی ہوگا, یہ انویٹیشن دیکھنے والے دینے والے کو بھی گناہ ہوگا, وہ بھی گنہگار ہوگا. شریعت نے یہ شادیاں نہیں کہی ہے, شادیاں یہ ہے کہ دلہا مسجد میں چلا جائے, مردوں کو مسجد کی دعوت دے دی جائے, ہو گیا. باقی جو بھی انویٹیشن دیتا ہے وہ گناہ کی دعوت دیتا ہے. تیرے یہاں کسی نامحرم مرد نے کسی نامحرم عورت کو دیکھا, اس کا گناہ تیرے رجسٹر میں آئے گا. کل قیامت میں جب رجسٹر کھلے گا تو کہے گا میں نے اتنی بدنظریاں کہاں کی ہے. اللہ کہے گا شادی میں اتنے مرد اتنے عورتیں آئے تھیں اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو بدنظریاں کی تھی. بہت اڑنے کی ضرورت نہیں ہے, حرام کام سے ہماری شادیاں بھرپور ہیں اور شادیوں کے عنوان سے ایسی شادیوں کے اندر عوام کے لیے بھی جانا جائز نہیں ہے. پتا ہے وہ عورتیں ہوگی اور عورتوں پر نظر پڑے گی, اچکتی نظر ایک نظر معاف ہے اور بار بار دیکھنا حرام ہے. باقاعدہ پلاننگ کے ذریعے, پورے پلاننگ کے ذریعے نوجوان ایسی شادیوں کو اٹینڈ کرتے ہیں جہاں لڑکی کی شادی ہوتی ہے کہ اپنے وہاں بیٹھنے جائیں گے تاکہ اللہ کی طرح طرح کی خوبصورت تصویریں ان کے سامنے آئیں. یہ حرام ہے حرام, اور دعوت دینے والا گنہگار ہوگا, دیکھنے والا بھی گنہگار ہوگا, اور جس کو دیکھا جا رہا ہے الناظر والمنظور دونوں, لعن اللہ الناظر والمنظور, جس کو دیکھا جا رہا ہے وہ بھی. اب آپ کو آبجیکشن ہوگا کہ جس کو دیکھ رہا ہے جس لڑکی کو دے اس کو کہاں بتائیں, ان کے ایک ادھر بنی ٹھنی نکر, اس کا بھی گناہ ہوگا, اس پر بھی لعنت ہے اللہ کی, اللہ کی لعنت ہے. لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, دیکھنے والا اور جس کی طرف دیکھا جا رہا ہے وہ لڑکی, دونوں پر اللہ کی لعنت ہے. جس منڈپ کے اندر اتنی لعنتیں برستی ہوگی اس دولہا اور دلہن کے اندر کتنی برکت ہوگی شیطان کی, وہ ذرا جان سے سوچو. وہاں شیطان کی برکتیں ہوگی, اللہ کی برکتیں نہیں ہوگی. تو کارڈ دینے سے پہلے ذرا کسی مفتی سے پوچھیں کہ بھائی ایسے جگہوں پر میں ایسوں کو دعوت دے رہا ہوں, یہ جائز ہے کہ نہیں. مومانی ماشینی جن سے نکاح جائز ہے اس کو دیکھنا اور اس سے بات چیت کرنا حرام ہے, یہ سب حرام ہے. مومانی چاہیے گئے تو شدہ گئے, یہ شریعت اس کو بہن نہیں مانتی. دوسری بات, ہمارے ایک اصول ہے ماشاءاللہ ہماری برادری کا خاص طور پر اور عام طور پر تمام لوگوں کا, کہ چوری اور سینہ زوری یہ ہمارے ایک سینٹینس جملہ ہے. یہ لوگ جو شادیاں کر رہے ہیں وہ روڑوں پر منڈک باندھتے ہیں روڑوں پر اور روڑوں کو بلاک کرتے ہیں, یہ جائز نہیں ہے. یہ روڑ جتنے بھی ہے وہ سرکاری پراپرٹی ہے اور اس میں تمام انسانوں کا حق ہے. تو ایک روڈ کو بلاک کرنا اور کوئی بندہ جا رہا ہے لو اونتی جگہ, تو جو حق نہیں ہے تو اس پر ظلم کر رہا ہے, ڈبل ظلم ہوا. ایک تو جانے نہیں دیتا ہے, عام حقوق والے روڈ کو تمہیں روکا ہے اور اوپر سے سینہ زوری کر رہا ہے, یہ جائز نہیں ہے. روڈ کھلا رکھتے ہیں تجھے جانی جہاں کرنی ہو کر. محلے والوں کی پرمیشن نہیں ہے, وہ محلے والوں کا روڈ نہیں ہے, وہ عام روڈ ہے, اس میں سارے انسان گزر سکتا ہے. اس میں کرسیاں بچھا کر اطمینان سے بیٹھنا اور لوگوں کو پریشان کرنا یہ جائز نہیں ہے. اپنی شادی کا انتظام دوسرا کر. پارٹی پلاٹ کے اندر جہاں ایسے جھمگٹے ہو رہے ہیں, ایسے جھمگٹوں میں جانا بھی جائز نہیں ہے. جہاں عورتیں اور مرد مختلط ہو, ملے جلے ہو, ایسے پارٹی پلاٹوں کے اندر بھی نہیں. ہر بستی والا اپنے کامن پلاٹ کا صحیح یوز کرے, کامن پلاٹ کو کلیئر رکھے اور اس کو صحیح یوز کرے. اپنے محلے کو کامن پلاٹ محلے والوں کا حق ہوتا ہے. تو کوئی بھی شادی کرنے والا روڑوں پر کھلائے نہیں, اور اگر کھلاتا ہے بیچ میں کوئی آتا ہے اور کہتا ہے مجھے میں یہیں سے گزروں گا, اس کو بالکل احترام کے ساتھ عزت کے ساتھ راستہ دینا پڑے گا. اسے سینہ زوری نہیں چلے گی, اس پر زور جبری نہیں چلے گی. اور ایسے اٹل بچوں کے مددگار یہ گنہگار گناہ کر رہے ہیں, پہلے پوچھیں. نمبر دو, روڑوں پر جو ڈپٹ کھودتے ہیں, ڈپٹ اور کنڈیاں, یہ بھی جائز نہیں ہے. پرمیشن ہے نگر پالیکا کی, نگر پالیکا کی پرمیشن ہو, اس کے باوجود اگر اس روڈ پہ سے کوئی اوور لوڈ گاڑی جا رہی ہے اور ہمارے لپٹ میں گھس گئی تو لاکرو نہیں کرو نو مارو انہیں. یہ گوچا پون نہیں چاہے شریعت مو بھائی, پہلے شریعت پوچھ. اگر کسی کی گاڑی بائک فور ویل ہماری کنڈی یا ڈپٹ میں گھس گئی, اس کا جو بھی مینٹین خرچہ ہوگا اس کو نکالنا اور اس کا جو بھی اسکریچ ہوئے ہیں اس کا سارا خرچہ دینا تجھ پر ہے. روڈ میں تو نے ڈپٹ کیوں بنایا؟ تیرے باپ کی ملکت تھی کیا؟ تو ہمارے یہاں اونٹوں چلتا ہے, گاڑی والے سے روڈ ڈپٹ کا خرچہ لیتے ہیں کہ میں ڈپٹ بھرنے کے پیسہ کر رہی نہیں یس کر, یہ شریعت ہے. تو روڈ پر ڈپٹ بنانا نہیں, اور ڈپٹ بناتے ہیں تو اگر گاڑی گھس جاتی ہے تو گاڑی والے کو ایک طرف بٹھا دے اور اس کے لیے ٹھنڈے اور گرم کا انتظام کرے, اس کی گاڑی نکلوائے اور بہترین طریقے سے دھو کر جو خرچہ ہوا ہے کاریگر کو بلا کر پوچھ کر دے کر اس کو احترام کے ساتھ روانہ کرے اور معافی مانگے کہ ہمارے اس ڈپٹ کی وجہ سے آپ کا بہت سارا وقت بیکار خرچ ہو گیا, آپ بہت امپورٹنٹ کام میں جا رہے ہوں گے اور آپ کا وقت بگڑ گیا, اسے معافی مانگے. یہ شریعت ہے. اور اپنے ڈپٹ کو کھودنے کے لیے اپنی کنڈی کو بنانے کے لیے ادھر ادھر روڈ بلاک کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے. اپنی پرسنلی منفعت اور فائدے کے خاطر تو امت کو اور پوری پرجا کو پریشان کر رہا ہے, یہ بھی جائز نہیں ہے. ان کے لیے معقول انتظام کا روڈ کا, پہلے ان کے گزرنے کا بہترین انتظام کر تاکہ وہ وہاں سے گزر سکے, اس کے بعد تو اپنے ڈپٹ کو کھود. اور اگر کھود رہا ہے روڈ پر تو پھر یہ سارے قوائد اور قوانین کو دھیان میں رکھ کہ کبھی اس روڈ میں, یہ تو روڈ بنانے آ رہا ہے, پرجا کا روڈ ہے, پرجا کی سہولت کے لیے مت ڈپٹ نہ بھاگو جو ہے, مت پونگ لائن نہ بھاگو جو ہے, او تر لائن ہو کر تر مالک انجم کر, روڈ ٹوٹے گا, ڈپٹ ٹوٹے گا, پائپ ٹوٹے گی, روڈ روڈ ہے اور روڈ والا روڈ بنا رہا ہے, اس کو کیوں روک رہا ہے؟ اور ہم اندھے مارو پتھر نوٹ دو شومون, یہ سب گناہ ہیں. سیکھو علماء کے پاس بیٹھ کر سیکھو ہماری زندگیوں کے اندر کہاں کہاں کمیاں ہیں, ہم کہاں کہاں ظالم نظر آ رہے ہیں, ایسے ظلم ہو رہے ہیں اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی جبرائیل فرشتوں کی ٹولی لے کر آ جائیں گے اور ہماری مدد ہو جائے گی اور مسلمان حاوی ہو جائے گا. ابھی تو ایک پرسن سدھرنے کے لیے تیار نہیں اور اس سے پہلے یہ مدد کا انتظار کر رہا ہے. تو اس کو بھی دھیان میں رکھیں دو چیزیں, ایک دبن اور شادیوں میں عورتوں کو بلانا, اس بدنیزی کو بتائیں. تیسری بات, جو ہمارے بھائی اوپر نماز پڑھ رہے ہیں ان سے میری اللہ کے لیے عاجزانہ گزارش ہے کہ آ کر مسجد کا احترام کر کر سیدھے صفوں میں بیٹھ جائے, کھڑے نہ رہے تاکہ دیکھنے والے ادھر ادھر سے جو گزر رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھے یہ کیا میلا لگا ہوا ہے, یہ اللہ کا گھر ہے, یہ میلا لگانے کی جگہ نہیں ہے. یہ سکون کے وقار کے ساتھ اطمینان کے ساتھ صفوں میں جگہ بنا کر بیٹھ جائے تاکہ اللہ کا گھر اللہ کا گھر لگے. یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے گھر کو اللہ کا گھر لگے, ایسے کام کرے. کھڑے کھڑے باتیں کرنا, شور و شگب کرنا یہ مسجدوں میں بہتر نہیں ہے میرے دوستو, یہ اللہ کے غضب کو اترنے کی دعوتیں ہیں. تو جہاں بھی ہمارے بھائی اوپر ہے بار بار کہنا اچھا نہیں ہے, بار بار کہنا اچھا نہیں ہے. یہ مسلمان کو سکھانا جو سیکھا ہوا ہے اس کو عمل کی زندگی پر لانا اور بار بار کہنا یہ اچھی بات ہے. نیا مسلمان ہو جس کو پتہ نہ ہو وہ تو ٹھیک ہے, معاف ہے. تو دھیان رکھے اوپر والے کہ کوئی دیکھ رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, یہ نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے, اس کو دھیان میں رکھے. اسی لیے جب گھر سے نکلے دل میں اللہ کا خوف لے کر نکلے, یا اللہ تیرے دربار میں جا رہا ہوں جیسے کورٹ میں حاضری ہوتی ہے تو کتنا ڈسپلن سے جاتا ہے اللہ کا دربار, میرے دوست سب درباروں سے اونچا دربار ہے, وہاں ڈسپلن کے ساتھ آئے. موبائل آف کرنے میں دو گھنٹے, ایک گھنٹہ, آدھا گھنٹہ اگر ہم موبائل بند کریں گے کیا بھی کرنے والا ہے؟ آخرت تو نماز تو مزے کی ہو جائے گی, آخرت بن جائے گی. دوسرے جو ہمارے بھائی ادھر ادھر چپل چھوڑتے ہیں, گاڑیاں رکھتے ہیں, ان سے درخواست ہے کہ گاڑیاں ادھر نہ رکھیں, کیونکہ ہمارے بہت سارے بھائی وہاں بھی نماز پڑھتے ہیں. تو ان کی نمازوں کے اندر خلل آتا ہے، ان کی نمازوں کی جگہ ملتی نہیں ہے، اس وجہ سے گاڑیاں رکاوٹ بنتی ہیں، تو ذرا گاڑیاں دور رکھے اور دور بھی دھیان رکھتے ہیں، ڈسپلن سے رکھتے ہیں، قطار لائن لگا کر رکھتے ہیں، دو منٹ دیر ہوگی دو منٹ. میرے دوستو ہمارے ایک اخلاق کا اگر صحیح میسج گیا کہ دیکھو مسلمان کتنی ترتیب سے گاڑیاں لگاتے ہیں، اس سے بھی کتنوں کو میرے دوستو اسلام کی محبت پیدا ہو جائے گی. یہ ہمارا تیتر بیتر سا اخلاق اگر لوگوں کے پاس جائے گا تو کیا اثر لیں گے. ہمیں اپنے ظاہر کو پہلے بنانا ہے. تو گاڑیاں بالکل ویوستھت رکھے، ویوستھت، اور اندر بھی جو گاڑیاں ہیں وہ ویوستھت، جاتے وقت صبر سے کام لے، دھکا مکی نہ کرے، تھوڑی دیر لگے گی، اپنے بھائی کو ترجیح دے دے، بھائی چلا جائے پھر میں اس کے بعد نکالوں گا. ٹی ٹو ڈی جے بجانے کا نہیں ہے، دو منٹ لگے اس میں ٹی 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 ٹی، یا سنتیں پڑھنے والوں کی سنتیں بگاڑ دیتے. ہر جگہ میرے دوستوں دھیان رکھے، یہاں بھی جہاں بھی جائے ہم ایک مسلمان بن کر جائے. اللہ مجھے بھی توفیق دے اور اللہ سننے والوں کو بھی توفیق دے. اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صحیح شریعت کو سیکھنے سمجھنے اور اس پر ہمت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.